بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین. اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے دورہ ترجمانی قرآن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. اس مسجد میں ایک دورہ ترجمہ قرآن وہ پہلے سے جاری ہے، اور ہر اتوار کو بعد نماز ظہر اس کا درس منعقد ہوتا ہے. اب چونکہ وہ درس تکمیل کے قریب ہے اور انشاءاللہ ان قریب اس کی تکمیل ہو جائے گی، تو اسی حوالے سے مناسب سمجھا گیا کہ ایک اور نیا دورہ ترجمہ قرآن یا دورہ ترجمانی قرآن وہ اس رمضان المبارک کے بعد شروع کر دیا جائے، تاکہ قرآن حکیم کی تفہیم کا جو سلسلہ جاری ہے وہ سلسلہ اپنی جگہ پر جاری رہے اور یہ سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے پہلے رمضان المبارک سے ایک دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل ہوئی تھی، جس کا بیان نماز فجر کے بعد تسلسل کے ساتھ جاری تھا. تو اس دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل کے بعد بھی ایک نیا دورہ شروع کرنے کی ضرورت تھی، جس کے حوالے سے پھر اس وقت کے حوالے سے طے کیا گیا کہ ہر بدھ کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ دورہ ترجمانی قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ترجمہ اور ترجمانی میں ایک بنیادی فرق ہے. ترجمہ اپنی سی کوشش کے مطابق کسی مفسر کا کی، یعنی وہ قرآن حکیم کے الفاظ کا بیان ہے کسی دوسری زبان میں، کہ جو عربی قواعد وغیرہ اچھی طرح سمجھنے کے بعد وہ اپنی بساط بھر کوشش کرتے ہوئے اللہ کے الفاظ کو کسی اور زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ترجمانی میں ایک آسانی اور نسبتاً سہولت یہ رہتی ہے کہ ترجمانی میں ان الفاظ کا ایک مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اصل میں اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن حکیم کی آیات کا مفہوم اس نیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں ہم سے، وہ ہم سمجھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. تو قرآن حکیم کے مفہوم سے، اس کے بنیادی تشریح سے گزرنے کے لیے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے دورہ ترجمانی قرآن. بغیر کسی تمہید کے انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری کریں گے، اور سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. البتہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں، ان کا بیان اس سلسلے کے دوران ہی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ جیسے مناسب موقع آئے گا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن حکیم کو سمجھنے کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ اس کی سورتوں کا، تمام سورتوں کا کوئی نہ کوئی مرکزی اور بنیادی موضوع اور مضمون ہوا کرتا ہے، چاہے وہ قرآن حکیم کی طویل سورت ہو، جیسے ہم اگلی سورت انشاءاللہ سورۃ البقرہ دیکھیں گے، اس کا بھی ایک مضمون میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مرکزی موضوع عرض کروں گا، یا وہ قرآن حکیم کی مختصر سورتیں ہوں، جیسے کہ مختصر سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الفاتحہ ہے جس کا ابھی ہم آغاز کریں گے. تو پہلی بات یہ عرض کی گئی کہ قرآن حکیم کی تمام سورتوں کا کوئی نہ کوئی مرکزی موضوع یا مضمون ہوا کرتا ہے. اس مرکزی موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ اگر تفاسیر میں سے اور اسی طرح جو علماء ہیں قرآن حکیم کی تفسیر کے جاننے والے ہیں ان کی تفاسیر ان کی تعلیم سے وہ مرکزی موضوع حاصل کر لیا جائے تو پوری کی پوری صورت کو سمجھنے میں بڑی سہولت میسر آ جاتی ہے اور اس کی وجہ بھی بڑی سادہ سی ہے قرآن حکیم کی تمام صورتوں میں جو آیات ہیں ان آیات کا اس صورت کے مرکزی مضمون کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہوا کرتا ہے ہر آیت کا کوئی نہ کوئی ربط کوئی نہ کوئی تعلق اس مرکزی مضمون سے ہوتا ہے جو مرکزی مضمون اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے اور یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن حکیم کی تمام صورتوں میں ہمیں یہ بات نظر آئے گی البتہ صورتوں کے کچھ گروپ بھی بنائے گئے کہ جس میں ایک خاص موضوع ڈومیننٹ ہے بیان ہوا ہے تو پہلا گروپ قرآن حکیم کا اس حوالے سے وہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک ہے اس گروپ میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ایک مکی سورت ہے پھر اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء اور سورہ مائدہ چار مدنی سورتیں ہیں ان پانچوں سورتوں کا ایک گروپ ہے پھر اس کے بعد ایک دوسرا گروپ ہے جو سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا تو پورے قرآن حکیم میں اس طرح سورتوں کے چار بڑے گروپس ہیں اور ہر گروپ کا ایک خاص موضوع ہے جو اس گروپ کی سورتوں میں زیادہ بیان ہوا ہے پہلا گروپ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک اس حصے میں جو غالب مضمون بیان ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا تقاضا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ عبادت کا بیان یہ سورۃ الفاتحہ سے ہی شروع ہو جائے گا سورہ بقرہ میں بھی بار بار یہ بات آئے گی سورہ آل عمران میں بھی اس بات کا ذکر آئے گا پھر سورہ نساء میں بھی اس کا ایک خاص تقاضا بیان ہوگا اور سورہ مائدہ میں بھی اسی کا ایک تقاضا بیان ہوگا سورہ فاتحہ میں ہم دیکھیں گے براہ راست الفاظ آئیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں آپ کی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہی ہمارا اصل مقام ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور کس معاملے میں مدد چاہتے ہیں آگے کسی بات کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد وہ ہمیں درکار ہے وہی ہستی ہے جو استعانت کرنے والی اور اسی طرح مشکل میں کام آنے والی اور انسان کے مسائل کو حل کرنے والی ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں وہ چاہے دنیا سے متعلق کوئی مسئلہ ہو دین سے متعلق کوئی بات ہو ہر معاملے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مدد درکار ہے اپنی بندگی کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ سے یہ درخواست پیش کی گئی ہے سورۃ البقرہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں اصل موضوع تو خلافت کا بیان ہوگا لیکن خلافت کسے کہتے ہیں خلافت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بندوں کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ وہ اس زمین پر زندگی اس طرح گزاریں کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو انفرادی سطح پر میں اپنی جگہ آپ سب اپنی جگہ اللہ کے بندے ہوں اور پھر جب ہم اجتماعیت میں کوئی کام طے کرنے لگیں کسی شے کا فیصلہ کرنے لگیں کوئی معاملہ طے کرنے لگیں تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اس طرح انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی جب اللہ کے دین کے تابع آ جائے گی تو اسی کا نام خلافت ہے اللہ کے دین کا نفاذ ہو جائے اس کے دین کے مطابق ہر معاملہ زندگی کا ہر گوشہ طے کیا جانے لگے اس نظام کا نام خلافت ہے اور خلافت سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہے اور یہ عبادت کا لازمی تقاضا ہے اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بات ہمیں ماننی چاہیے پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی بڑی یعنی واضح انداز میں نفی فرمائی ہے نصارہ کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے پانچ بڑے بڑے اعتراضات پیش کیے اور اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کا رد فرمایا اور اس سورت کا اصل موضوع یہ ہے کہ توحید کے نفاذ کے لیے جان سے مال سے علمی سطح پر عملی سطح پر جد و جہد کی جائے اللہ کی راہ میں محنت کی جائے اب یہ بھی عبادت کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ نے جو دین نازل فرمایا اور اس کے نفاذ کی ذمہ داری اپنے ماننے والوں پر عائد کی ہے تو ان ماننے والوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس دین کے مخالف جو بھی تعلیم ہے اسے ختم کریں اور اس دین کی تعلیم کے نفاذ اور اس کے غلبے اور سربلندی کے لیے جان مال علمی سطح پر عملی سطح پر ہر سطح پر جد و جہد کریں یہ عبادت کا تقاضا ہے سورہ نساء اس کا اصل مضمون وہ معاشرتی معاملات اور زندگی ہے اب معاشرتی سطح پر کس طرح زندگی گزاری جائے، اس میں وراثت کے احکامات کیا ہیں، اس میں نکاح وغیرہ کے احکامات کیا ہیں، اور اسی طرح اور دوسرے بہت سے احکامات، یہ سب کچھ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے کہ ان پر عمل پیرا ہوا جائے. اور سورہ مائدہ اس کا اصل مضمون شریعت کا نفاذ ہے. اللہ تبارک و تعالی چونکہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو جو شریعت اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے، یہ اللہ کی عبادت کا لازمی تقاضا ہے. تو اس پورے گروپ میں ہم دیکھیں گے عبادت کا مضمون وہ غالب مضمون کی حیثیت سے جاری و ساری رہے گا، اور اس عبادت کے مختلف تقاضوں کا بیان مختلف صورتوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ہے. فاتحہ کا مطلب دی اوپننگ سورہ ہے، افتتاح کرنے والی سورت قرآن حکیم کی. مکی سورت ہے. مکی سورت کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کا حصہ ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ کل کا کل قرآن حکیم مکی قرآن کہلاتا ہے. تو ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور نہ صرف پہلے نازل ہوئی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اولین مکمل سورت سورۃ الفاتحہ ہے. پہلی مکمل سورت جو قرآن حکیم میں نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس سورت کی خاص اہمیت ہے اور اس کا اندازہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ہماری نمازوں میں ہر رکعت میں قرآن حکیم کی جو سورت شامل کی گئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی انتہائی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے بار بار نمازوں میں اس کی تکرار کروائی گئی ہے. باقی قرآن حکیم کی کسی سورت کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ہر رکعت میں پڑھی جائے، لیکن قرآن حکیم کی اس سورت کا خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بار بار اسے دہرانے کی ہمارے لیے اہتمام کروایا گیا. اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کی خاص اہمیت ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ارشاد فرمائے ہیں، جس سے اس سورت کی مختلف شانوں کا اندازہ ہوتا ہے. یہ الشفا بھی ہے، اس کے اندر روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا نام الدعا بھی ہے، یہ دعا ہے پوری کی پوری، اور اس کا اصل مضمون بھی دعا ہی ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اور بھی کئی نام ہیں جو کہ صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں، اور جس سے سورہ مبارکہ کے مختلف شانوں کا اندازہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم کی ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون وہ دعا کی تعلیم ہے، جسے عربی میں کہا جائے گا تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کی تعلیم دینا، وہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے. اب دعا کے حوالے سے چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. مثلا یہ کہ دعا کس سے مانگی جائے، پہلی بات، یہ سورہ مبارکہ اس کا جواب دے گی. دوسری بات، جس ہستی سے دعا مانگی جائے اس کی عظمت کا اظہار کن الفاظ میں کیا جائے، اس سورت میں وہ الفاظ اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں. دعا کس چیز کی مانگی جائے، کیا چیز ایسی ہے کہ جسے اللہ سے مانگا جائے، یعنی اہم ترین شے یا جامع ترین دعا کہ جس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کے اندر شامل ہو، تو مانگنے کی اصل چیز کیا ہے، کس شے کو اللہ سے مانگا جائے، یہ سورہ مبارکہ اس کی تعلیم دیتی ہے. اور پھر اسی صورت میں یہ بھی بتا دیا گیا، یعنی اسی دعا میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان کی اس دعا کا جواب یا اس دعا کی تکمیل کہاں سے ہوگی، یعنی جو شے بندے نے مانگی ہے وہ اسے کہاں سے دستیاب ہوگی، کہاں سے ملے گی، وہ شے کس طرح اسے میسر آ جائے گی، یہ پورا بیان ہے جو کہ ہم دیکھیں گے اس صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا. تو اس صورت کا اصل موضوع دعا ہے، دعا کس سے مانگی جائے، کن الفاظ میں مانگی جائے، کیا شے مانگے جانے کے قابل ہے، اور جو شے بندہ مانگ رہا ہے وہ اسے ملے گی کہاں سے، یہ پورا مضمون ہم دیکھیں گے اس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا. آیات کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی کل 6 یا 7 آیات ہیں. اس کی آیات کی تعداد میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے، تو اس طرح اس سورت کی 7 آیات بن جائیں گی. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورت الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، تو اس سورت میں اس کی 6 آیات بن جائیں گی. بہرحال یہ اختلاف وہ رہا ہے تاریخ میں. چنانچہ سورہ مبارکہ میں جو 6 آیات ہیں الحمدللہ سے، اس میں پہلی 3 آیات الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کی شان کا بیان ہے. تین آیات میں بڑے عظیم انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی اور اس کی عظمت شان کا بیان کرنا خود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا. پھر اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ ہے, ایک اقرار بھی ہے, اور پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا اور دعا کا آغاز ہو جاتا ہے. تو چوتھی آیت دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک اس میں اقرار ہے اور اللہ سے وعدہ بھی ہے ایک حصہ, اور دوسرا حصہ اس میں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے دعا کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پانچویں اور چھٹی آیت یہ دونوں کی دونوں دعا پر مشتمل ہیں, اور انہی دونوں آیات میں جہاں جو شے اصل مانگے جانے کے قابل ہے اس کا ذکر کیا گیا, وہیں پر ان دونوں آیات میں اس کا جواب بھی موجود ہے کہ جو شے انسان مانگ رہا ہے وہ اسے کہاں سے ملے گی, اور یہ کہ جس شے کو انسان مانگ رہا ہے اس سے دور ہونے کے راستے کون کون سے ہیں, اس کے چھن جانے کے راستے کون کون سے ہیں. اب انشاءاللہ یہ تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی آیات کی روشنی میں, تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. پہلی تین آیات اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اس کی شان کی بلندی کا اظہار. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھیں, دو باتیں سمجھنا اس سے پہلے ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب میں سے ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ جب بھی قرآن حکیم کی ابتدا کی جائے تو وہ تعوذ سے کی جائے, اس کی تلاوت کی ابتدا تعوذ سے ہونی چاہیے, یعنی اللہ کی پناہ مانگی جائے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اللہ کا حکم یہ کہ جب بھی تم قرآن حکیم پڑھو, اس کی تلاوت کرو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, تو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کرو شیطان مردود کے حملوں, وسوسوں اور جو کچھ وہ دل میں خیالات ڈالتا ہے اس کے حوالے سے. چنانچہ ہم جن الفاظ میں تعوذ پڑھتے ہیں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہے, بلکہ تعوذ ان الفاظ میں پڑھا جائے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث مبارکہ میں اور الفاظ بھی یعنی تلقین فرمائے ہیں. لیکن عام طور پر جتنا حصہ پڑھا جاتا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے مراد کیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود کے حملوں, وسوسوں اور جو کچھ وہ خیالات برے انسان کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے. اب دیکھیں یہ جو ادب سکھایا گیا, سب سے پہلی چیز وہ ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنا, اور حفاظت کس شے سے درکار ہے, وہ شیطان مردود سے درکار ہے جو انسان کا ازلی دشمن ہے. کون سی ایسی ہستی ہے جو انسان کو پناہ دے سکتی ہے, انسان کی حفاظت اس کے حکم سے ہو سکتی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہستی ہے. تو سب سے پہلے اس میں ایک اعتراف تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہے جو تمام حملوں سے اور تمام مشکلات سے اور گمراہیوں سے بندے کو بچا سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ بندہ اللہ کی پناہ میں آئے, اور پھر انسان کے لیے خطرے کی سب سے بڑی شے, سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی شے, سب سے زیادہ اسے تباہی کے رستے پر لے جانے والی شے, وہ شیطان مردود ہے. شیطان وہ انسان کے نفس کے ذریعے سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے, مختلف وسوسے, گناہوں کی لالچ, خیالات وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور اسے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ اللہ کی بندگی سے ہٹتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا ناشکرہ بن جاتا ہے, اور جب تک بندہ اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. شیطان کا چیلنج اللہ کے سامنے یہ تھا کہ اللہ میں انہیں اس طرح گمراہ کروں گا ان کے آگے, ان کے پیچھے, ان کے دائیں, ان کے بائیں سے, کہ تو ان میں سے اکثر کو ولا تجد اکثرہم شاکرین, ان میں سے اکثر کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. اور اللہ کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے تک تو کافی نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی شکر گزاری ہے کہ بندہ زبان سے بھی اپنے رب کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کا اظہار کرتا رہے, اس کا شکر ادا کرتا رہے. لیکن اس کے بعد یہ اصل شے دیکھی جائے گی کہ اس کا عمل, اس کا کردار کیسا ہے. اگر وہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہے تو وہ حقیقتاً اور واقعتاً اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ ہے, اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے. شکر یہ قرآن حکیم کا اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے، اور شکر کی جو ضد ہے وہ کفر ہے، یعنی نعمت کا انکار کرنا یا نعمت کو چھپانا، اور یہ انشاءاللہ تفصیل سے آگے کسی موقع پر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو سب سے پہلے جو شیطان کا خطرہ ہے اسے ریئلائز کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کے حملوں سے محفوظ فرما سکتا ہے، میری حفاظت فرما سکتا ہے، تو اس کو پکارنا اور اس کی پناہ پکڑنا. یہ پہلا ادب اور پہلی تلقین ہے قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے. پھر دوسری بات، یہاں پر ہمیں تاکید کی گئی کہ ہم تسمیہ سے قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ، اور شروع میں کوئی فعل محذوف ماننا پڑے گا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں یا اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے. الرحمن الرحیم دونوں صفات رحمت سے بنی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا کسی کام کے شروع میں، یہ تسمیہ پڑھنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے، اس کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں بھی مہیا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی امان میں آنے کا بھی طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے قرآن حکیم کی ایک ایسی سورت بھی ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، یعنی سورۃ التوبہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ سورۃ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، تو حضرت علی نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کلمہ ہے کہ جس سے اللہ کی امان حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے طفیل، اللہ کے نام کی برکت کے طفیل، اور اس کی مدد کے طفیل. لیکن چونکہ سورۃ توبہ میں بالکل ابتدا ہی میں اعلان براءت کا ذکر ہے، اور اپنے ذمے کو ختم کرنے کا ذکر ہے، اور بیزاری کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نہیں فرمایا. ورنہ تاکید یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا، ہر کام کا آغاز وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کے ساتھ کیا جائے. پھر یہ جو کلمہ ہے بسم اللہ، اس کی خاص برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرور سے بندوں کو امان دیتے ہیں. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کپڑے بدلنے لگو، لباس تبدیل کرنے لگو، تو بسم اللہ پڑھ لو. اس بسم اللہ کے پڑھنے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین اور جنات ان کی نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دیتے ہیں، اور انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح گھر میں کھانا بچ گیا اور اسے ڈھانپ کر رکھنا ہے، تو بھی تاکید یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اس برتن کو ڈھانپا جائے، کیونکہ اس غذا سے کچھ نہ کچھ حصہ وہ شیاطین اور جنات بھی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بالخصوص ہڈیوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اسے پیشاب پخانہ استعمال کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ غذا بنتی ہے جنات وغیرہ کے لیے. تو اسی طرح گھر میں کوئی سالن بچ رہا ہے، کوئی چیز بچ رہی ہے، تو اسے بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا. گھر میں جب بستر بچھایا جائے تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھی جائے، ورنہ شیاطین اور جنات اس بستر پر آ کر آرام کرتے ہیں. اسی طرح جب کھانا کھایا جائے تو اس کے شروع میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں بسم اللہ کے الفاظ شامل ہیں، اور بسم اللہ کے پڑھ لینے سے اس کھانے کا کوئی بھی حصہ شیاطین وغیرہ کو نہیں پہنچتا ہے. ورنہ انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اپنا حصہ حاصل کرتا ہے، اور اس کھانے میں برکت نہیں رہتی ہے. اور اسی طرح بے شمار کام ہیں کہ جن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یہ ہے کہ ان کے ابتدا میں بسم اللہ سے کام کو شروع کیا جائے. پھر اسی طرح اسی کے ساتھ یہ بات بھی جوڑ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز مرہ کے معاملات میں ہر کام کے حوالے سے دعائیں اور اذکار تلقین فرمائے ہیں. ان دعاؤں اور اذکار میں بڑی زبردست تاثیر ہے. یعنی گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا الفاظ کہہ کر داخل ہونا، اس میں بھی بسم اللہ شامل ہے. گھر سے باہر نکلنا ہے تو بسم اللہ کہہ کر نکلنا ہے، اسی طرح بندہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو جو ناپاک جنات اور جننیاں ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی پناہ پکڑنی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اسی طرح جب بسم اللہ جب بیت الخلاء سے باہر آنا ہے تو کن الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کیا کرنا ہے، بستر پہ جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، سوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، جاگتے ہوئے، غرض یہ کہ آپ دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی صبح و شام کے اذکار، سوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اور اسی طرح دیگر اذکار ہیں جو دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہیں. یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ ان دعاؤں اور اذکار کے ذریعے سے شیاطین، جنات، مختلف اس طرح کے اثرات اور چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرماتے ہیں، اور ان میں بڑی زبردست تاثیر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تلقین فرمائے. آج کل آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں حسد اور اسی طرح جو رشتہ داروں کے اندر آپس میں ایک حسد کی کیفیت ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے نظر بد کا لگ جانا یا کسی کی جانب سے خدا نخواستہ کوئی سحر وغیرہ کا مسئلہ کر دیا جانا، یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اس میں قرآن حکیم کی تلاوت بھی شامل ہے، اور پھر اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو اذکار تلقین فرمائے گئے ہیں ان کا اہتمام بھی شامل ہے. اس کا اہتمام رکھا جائے، اپنے گھر والوں کو اس کی تاکید کی جائے، اور اسی طرح انہیں کثرت کے ساتھ ورد اور اپنے وظائف میں رکھا جائے، تو ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی وہ حفاظت فرماتے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یعنی تاثیر ہے کہ اس سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی تائید و نصرت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی اس کام کو آسان بھی فرما دیتے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیں، کسی کام کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہوئے اس کام کو کرنا، یہ بذات خود بندگی کا بہت بڑا اظہار ہے. یعنی یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اپنے کام کی تکمیل میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرت کا محتاج ہے، وہ اللہ سے برکت کا اور آسانی کا سوال کر رہا ہے. وہ یہ اپنے ذہن میں عقیدہ نہیں رکھتا کہ بس میں جو چاہوں گا کر لوں گا اور میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں، بلکہ وہ یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، میں ان کاموں کو خود اپنے بلبوتے پر نہ کر سکتا ہوں نہ مکمل کر سکتا ہوں، اور ان کاموں کے حوالے سے میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا محتاج ہوں. لہذا ہر کام، ہر نیک کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بابرکت کلمہ پڑھنا چاہیے. اس سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بے شمار برکتیں اور آسانیاں اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد وہ بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے. قرآن حکیم کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، ابتدائی تین آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی اور شان کا ذکر ہے. چوتھی آیت میں ایک طرف ایک وعدہ اور اقرار ہے اور اللہ سے دعا کا آغاز ہے، اور پھر پانچویں اور چھٹی آیت یہ پوری کی پوری دعا پر مشتمل ہے. مانگنے کی اصل شے کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور وہ کہاں سے دستیاب ہوگی اس کا بھی ذکر ہے. اس پوری صورت کا انشاءاللہ اب ہم مطالعہ اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج جس کوشش کا ہم نے آغاز کیا ہے اللہ تعالی اسے اپنے فضل و کرم سے یعنی اسے تکمیل تک لے جانے کی ہم سب کو توفیق بھی عطا فرما دے، اور اس کام کو ہم سب کے لیے آسانی بھی اس میں مہیا فرمائے، اور جس طرح ہمیں اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس انداز میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.